عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. صدق الله العلي العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. برادران گرامی، بزرگو، نوجوان دوستو، بھائیو، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر اور اس کا احسان ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا اور ہماری رشد و ہدایت کے لیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس خاک دان بیتی میں مبعوث فرمایا. عزیزان گرامی، آپ حضرات کو جیسا کہ علم ہے کہ خطبہ جمعہ مسلسل ہفتوں سے، مختلف ہفتوں سے محرم ہی کے تعلق سے اور واقعات کربلا ہی کے تعلق سے مسلسل یہ خطبے ہو رہے ہیں، لیکن آج انشاءاللہ تبارک و تعالی محرم ہی کے تعلق سے میں چند باتیں، جو میری آخری باتیں ہوں گی، عرض کرنا ضروری سمجھوں گا، اور آج کے اس خطبہ جمعہ میں انہی چند باتوں کی طرف میں اشارہ کروں گا. آج میں اس موضوع کو ختم کر کے اور اس کے اوپر میں ختم لگا دوں گا، اور اس کے بعد چونکہ یہ سفر کا یہ مہینہ چل رہا ہے، اس لیے ہم دیگر موضوعات کی طرف آئندہ خطبے سے بڑھیں گے. آج کا یہ میرا خطبہ پہلے محرم اور اس محرم کے مہینے میں مسلمانوں کے اندر جو بعض قسم کے بدعات اور جو بعض قسم کی باتیں پائی جاتی ہیں، ان کے اوپر ہم مختلف دلائل سے، مختلف زاویوں سے اور مختلف ناحیوں سے روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے. آئیے سب سے پہلے قرآن پاک کی جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، اس کا ہم ترجمہ سن لیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے اس کلام مجید میں بندوں کو کیا حکم دے رہا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہر فی کتاب اللہ، اللہ کے نزدیک تمام مہینوں کی تعداد جو کتاب اللہ، جو اللہ کے کتاب میں یعنی اللہ کے نزدیک ہے، وہ 12 مہینے ہیں. اور یہ 12 مہینے جس دن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا، اسی دن سے اس کو مقرر فرما دیا ہے. ان 12 مہینوں کے اندر 4 مہینے اشہر حرم کہلاتے ہیں، 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں، اور یہی سیدھا راستہ اور یہی سیدھا دین ہے. فلا تظلموا فیہن انفسکم، تو اے لوگو، ان اشہر حرم میں، ان 4 مہینوں کے اندر تم اپنے آپ کے اوپر ظلم مت کرو، یعنی برائیوں سے بچتے رہو، برائیوں سے پرہیز کرتے رہو اور اللہ کے احکام کی زیادہ سے زیادہ ان چار مہینوں میں بالخصوص پابندی کرتے رہو. وقاتل المشرکین کافتا, اور تمام مشرکوں سے قتال کو جاری اور ساری رکھو. کما یقاتلونکم, جیسا کہ وہ تمام کے تمام تم سے جنگ جاری رکھے ہوئے ہیں. واعلموا ان اللہ مع المتقین, اور اے لوگو یاد رکھو اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ پرہیزگاروں متقیوں ہی کے ساتھ ہے. قرآن کریم کی یہ آیت کریمہ جس میں میرا جو اس استدلال کا اور اس آیت میں جو ہمارا موضوع ہے وہ اشہور حرم ہے. اشہور حرم یعنی کون سے وہ چار مہینے ہیں جو جسے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جس میں لڑائی جھگڑے جنگ جدال اور بڑے بڑے گناہوں اور دیگر چیزوں سے اللہ تبارک و تعالی نے اس مہینے میں کرنے کو حرام قرار دیا ہے. وہ چار مہینے ذوالقعدہ, ذوالحجہ, محرم اور رجب کا مہینہ ہے. یہ چار بڑے بڑے مہینے ہیں جو اللہ کے نزدیک مقدس اور محترم ہیں. ہم اور آپ اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ اسلامی تاریخ اور اسلامی سن کی ابتدا اور اسلامی تاریخ کی ابتدا, اسلامی سال کی ابتدا محرم الحرام سے شروع ہوتی ہے. محرم الحرام کے اسلامی تاریخ کی ابتدا ہوتی ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس مہینے کی بہت بڑی فضیلت اور اس مہینے کی بہت بڑا احترام اللہ رب العزت کے ہاں ہے. آج بہت سارے لوگ اس غلط فہمی کے اندر مبتلا ہیں کہ محرم کے اندر جو تک دسویں تاریخ آتی ہے اور جس تاریخ کے اندر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کیے گئے, ان کے اس شہادت کی بنیاد پر اس مہینے کی حرمت یا اس مہینے کا احترام اور اس مہینے کا تقدس برقرار ہے, اور انہی کی وجہ سے یہ مہینہ مقدس مانا جاتا ہے. میں قرآن کریم کی آیت کریمہ سے آپ حضرات کے اس شبہ کو آپ کے ذہن سے مٹانا چاہتا ہوں اور دور کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اس محرم کے مہینے کی وقت یا اس محرم کے مہینے کا احترام اور اس کی عزت اور اس کا تقدس حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے نہیں, بلکہ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ منہا اربعۃ حرم, اس میں چار مہینے اشہر حرم کہلاتے ہیں. اسی دن سے یوم خلق السماوات والارض, جس دن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمین اور آسمان کو پیدا فرمایا ہے, اسی دن سے اس مہینے کا تقدس, اس مہینے کی حرمت برقرار ہے. چنانچہ اس سلسلے میں میں کوئی روایات کو صحیح روایات تو مجھے نہیں مل سکے سوائے ایک پوائنٹ کے, جس بات میں کہ حدیث صحیح مسلم اور بخاری دونوں کے اندر مذکور ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے لوگوں کو دیکھا کہ وہ دسویں محرم کو روزہ رکھتے ہیں, عاشورے کے دن کا روزہ رکھتے ہیں. یہودیوں کو دیکھا کہ آپ اس دن روزہ, وہ لوگ اس دن روزہ رکھتے ہیں, تو آپ نے ان یہودیوں سے پوچھا کہ ذرا ہمیں یہ بتلاؤ کہ تم دسویں محرم کو کیوں روزہ رکھتے ہو. انہوں نے کہا کہ ہم دسویں محرم کا روزہ اس لیے رکھتے ہیں کہ اسی دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات ملی, اسی دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات ملی تھی, اور اسی دن فرعون غرق آب ہوا تھا, پانی کے اندر ڈوبا تھا, اور موسیٰ علیہ السلام اس خوشی میں, اس کے شکریہ میں یہ روزہ رکھتے تھے, اسی لیے ہم بھی دسویں محرم کا روزہ اسی شکرانے کے طور پر رکھتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ ہمارے نبوتی بھائی ہیں, اگر تم ان کی امت ہو کر کے ان کو مان کر کے دسویں محرم کا روزہ رکھتے ہو تو ہم اس سے زیادہ, تم سے زیادہ حقدار ہیں کہ ہم اپنے نبوتی بھائی کے سنت میں روزہ رکھیں. چنانچہ آپ نے تمام مسلمانوں کو محرم کے روزے کا, یعنی دسویں محرم کے روزے کا رکھنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ دیکھو خالق الیہود, یہودیوں کی مخالفت کرو, کیوں کہ یہودی صرف دسویں محرم کا روزہ رکھتے ہیں, لیکن اے لوگوں تم لوگ دو دن روزہ رکھو, یا تو نویں دسویں کو رکھو یا دسویں اور گیارہویں کو روزہ رکھو, اس سے یہودیوں کی مخالفت ہو جائے گی. اسی سے ہمیں پتا چلا کہ اس مقدس مہینے کا احترام اور اس کا تقدس اس بنیاد کے اوپر ہے. حضرت پیرانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب بنیت الطالبین کے اندر
چند باتیں اور نقل کی ہیں، اس کی روایات کا تو مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن اسرائیلی روایات ہیں، کہاں تک غلط ہے کہاں تک صحیح ہے. بہرحال انہوں نے اپنی اس کتاب بنیۃ الطالبین کے اندر یہ بھی نقل کیا ہے کہ یہ مقدس مہینہ، اسی مقدس مہینے کے اندر حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کی. یہی وہ محرم کا مقدس مہینہ ہے جس مقدس مہینے میں حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی توبہ قبول ہوئی. یہی وہ مقدس مہینہ ہے جس مقدس مہینے میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام پیدا کیے گئے. یہی وہ مقدس مہینہ ہے جس مقدس مہینے میں ہمارے نمرود حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام پر گلزار بنا دی گئی. یہی وہ مقدس مہینہ ہے جس مقدس مہینے میں حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے. یہی محرم الحرام کا وہ مقدس مہینہ ہے جس مقدس مہینے میں حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکان علیا میں بلایا. یہی وہ مقدس مہینہ ہے جس مقدس مہینے میں حضرت ایوب علیہ السلام کو ان کی بیماری سے شفا یابی تھی میں کر دی. یہی وہ مقدس مہینہ ہے جس مقدس مہینے میں حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ کے اوپر جا کر کے لگی اور اللہ کے اقتدار سے نجات ملی. یہی وہ مقدس مہینہ ہے جس مقدس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ عرش اعظم کے اوپر مستوی ہوا. یہی وہ مقدس مہینہ ہے جس مقدس مہینے میں قیامت بھی آئے گی تو اسی مہینے میں آئے گی. یہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی پیرانی پیر رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول میں نے آپ حضرات کو. اگر ہم انہیں باتوں کے اوپر غور کریں تو ہمیں اس مقدس مہینے کی احترام اور اس کا تقدس کا ہمیں پتہ چلتا ہے، اور ہمیں اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ یہ مقدس مہینہ یہ اس وجہ سے نہیں مقدس ہوا جس کو کہ ہم نے مقدس اپنے نظریے سے سمجھ رکھا ہے، کہ چونکہ اس مہینے میں حضرت امام عالی مقام حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، اس وجہ سے یہ محرم یہ لوگوں کے نظروں میں مقدس نہیں، بلکہ یہ پہلے سے بہت زمانے ہی سے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جس دن سے اس نے اس زمین اور آسمان کو پیدا کیا تبھی سے یہ مہینہ مقدس ہے. چنانچہ اس مقدس مہینے کے تعلق سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، کہ رمضان کے بعد سب سے مقدس روزہ، سب سے فضیلت اور سب سے افضل اور برکت والا روزہ اگر ہے تو وہ محرم الحرام کے آخرے کا روزہ. محرم الحرام کا روزہ رکھنا یہ سب سے زیادہ افضل و اعلیٰ رمضان کے روزے کے بعد ہے. اس حدیث سے ہمیں اس عاشورے کے دن کی فضیلت کا پتہ چلتا ہے کہ عاشورے کی کتنی بڑی فضیلت. ان تمام دلائل کی روشنی میں ہم سمجھ گئے ہوں گے کہ محرم کا جو یہ مہینہ جو ابھی ہم سے گزرا، یہ مقدس مہینہ کتنے تقدس اور کتنے احترام کا حامل ہے، جس میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنگ و جدال کو، لڑائی جھگڑے کو، مار پیٹ کو، سب کو حرام قرار دیا. اس وجہ سے یہ مقدس مہینہ ہے. اب آئیے ذرا ہم اپنے اس موجودہ دور کے اندر چلتے ہیں کہ اس مقدس مہینے کے پیش نظر اقتصادی طور پر حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما کی شہادت ہوتی ہے، اور اس آپ کی اس شہادت کا فائدہ اٹھا کر کے کچھ اسلام دشمن عناصر نے، کچھ اسلام اور مسلمانوں کے دشمنوں نے، جنہوں نے ہمیشہ اسلام کو مٹانے کی کوشش میں سر پیر کی طاقت خرچ کی، اس مقدس مہینے کو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مقدس بنایا، اللہ نے مقدس بنایا، اس کو ڈھیر کر کے کسی اور سبب سے اس کو مقدس لوگوں کے ذہنوں میں دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں. چنانچہ اس مقدس مہینے میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے اندر نہ جانے کتنے کتنے قسم کی بدعات اور نہ جانے کتنے قسم قسم کی خرافات لوگوں کے اندر بستی چلی گئی، اور یہ خرافات انہیں اسلام دشمن طاقتوں نے، اسلام دشمن نظریات نے، اسلام دشمن افکار نے اہل سنت و جماعت کے ذہنوں کے اندر انہیں خرافات کو بھرنے کی کوشش ہوئی. چنانچہ ہم اس ماہ مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اس دسویں محرم کے دن دسویں محرم کو مختلف قسم کے، عجیب عجیب قسم کے خرافات کے اندر مبتلا ہے. ہم یہاں پر چونکہ انڈیا پاکستان سب جگہ سے لوگ جمع ہیں، اور ہمیشہ جو جدات ہوتی ہیں یا غلط باتیں ہوتی ہیں مختلف مقامات پر مختلف رنگ اور مختلف طور طریقے سے رائج اور جاری اور ساری ہوتی ہیں. مجھے پاکستان کے اندر جو کچھ ہوتا ہے اس دسویں محرم کو مجھے اس کا تو علم نہیں ہے, لیکن جہاں تک میں اپنے سمجھنے میں غلطی نہیں کر رہا ہوں, میرا خیال ہے چونکہ افکار انڈیا اور پاکستان کے مسلمانوں کے ایک ہی ہیں اور خونی رشتے اور ایمانی رشتے بھی چونکہ قریب ہیں اور بہت پہلے سے انڈیا پاکستان ایک ہی تھا, بعد میں یہ تقسیم ہوئی تو حدود کی جو تقسیم کھینچی گئی لکیر کھینچی گئی اس سے تو بہرحال ہمارے دلوں کے اندر لکیر تو نہیں پڑی ہے. البتہ جو رسم و رواج اس وقت وہاں تھے آج دوسری جگہوں پہ بھی ہو سکتے ہیں. میں جو کچھ بھی بدعات یا جتنے قسم کے خرافات اس مہینے کے اندر مسلمانوں کے اندر رائج ہیں, میں جو آپ حضرات کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا وہ بدعات ہمارے سامنے ہندوستان کے تعلق سے وہ بدعات ہوں گے. اگر وہ چیز پاکستان کے اندر بھی پائی جاتی ہے تو آپ سمجھ لیں کہ وہی چیز وہاں بھی ہے, وہی چیز وہاں بھی ہے. اگر کوئی چیز نہیں پائی جاتی ہے پاکستان کے اندر لیکن وہ انڈیا کے اندر پائی جاتی ہے تو یہ سمجھیے یا تو زیادتی ہے یا تو کچھ کم و بیش ہے, اسی طرح کا معاملہ ہے ہمارے ہندوستان کے اندر. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر بھی یہ چیز ہوتی ہوگی کہ دسویں محرم کو بہت قسم کی بدعات جاری اور ساری ہیں. مثال کے طور پر دسویں محرم کو آپ دیکھو گے کہ لوگ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کبھی پیر میں جوتی نہیں پہنے, سر کے اوپر کبھی ٹوپی نہیں رکھے نہیں رکھتے ہیں دسویں محرم کو. اسی طرح سے دسویں محرم کو اس سے پہلے ہی آپ دیکھو گے کہ جگہ جگہ سبینیں لگائی گئی ہیں, آپ دیکھو گے کہ جو ہے جگہ جگہ محفلوں کا انعقاد ہو رہا ہے, جگہ جگہ ملے اور مولوی بیٹھ بیٹھ کر کے اور جو ہے کیا کہتے ہیں شہادت امام حسین کو رو رو کر کے گا گا کر کے راگ الاپ الاپ کر کے اور نہ جانے کیسے کیسے قصے اور کہانیاں لوگ بیان کرتے ہیں. اسی طرح سے اپنے ہاتھوں سے بانسوں کی کھپچیاں کاٹتے ہیں, بانس کاٹ کے لاتے ہیں اس کی کھپچیاں کاٹتے ہیں, اس کو جو ہے گنبد کی شکل بناتے ہیں, اس کے اوپر بہترین قسم کے رنگین کاغذ استعمال کرتے ہیں, پھر اس کاغذ کو اس کا نام تازیہ رکھتے ہیں, اس کا نام تازیہ رکھتے ہیں اور اس تازیہ کے اندر چھوٹی چھوٹی قبریں بنا کے رکھتے ہیں, اس میں مٹھائیاں بتاشے جلیبیاں بندیاں اور نہ جانے کیسی کیسی چیزیں لے جا کے رکھتے ہیں اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر ہے. اور اس کے بعد میں اس کے پیچھے پیچھے ڈھول اور تاشے راتوں رات شہروں میں گلیوں میں گشت کرتے ہوئے رہتے ہیں, صبح ہوتی ہے ایک جگہ جمع کرتے ہیں, مرثیہ پڑھنے والے مرثیے پڑھتے ہیں اور ماتم کرنے والے ماتم کرتے ہیں. کوئی تازیہ کے نیچے سے گزر رہا ہے کہ ہمارے اوپر کبھی آفت و بلا نہ آئے, کوئی نہایت ہی عزت و احترام کے ساتھ تازیہ کے سامنے کر کر کے فاتحہ پڑھ رہا ہے, کوئی درود پڑھ رہا ہے, کوئی جو ہے اپنی منتیں مانگ رہا ہے, کوئی حاجت روائی کر, یہ تمام تر خرافات ہمارے یہاں پائے جاتے ہیں تازیہ کے تعلق سے. اور اس کے اندر بہت سارے جو ذرا اپنے آپ کو ڈیولپمنٹ کہتے ہیں, جو ترقی یافتہ کہتے ہیں, وہ کیا کرتے ہیں محفلیں منعقد کرتے ہیں, محفلیں منعقد دیگوں کے کھچڑے تیار کیے جاتے ہیں اور پھر وہ کھچڑے لوگوں کے اندر تقسیم کیے جاتے ہیں اور دسویں محرم کو بڑے ہی ذوق و شوق سے اس کو کھایا اور پیا جاتا ہے. اور یہ سمجھا اور عقیدہ رکھا جاتا ہے کہ اس سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح کو خوشی میسر ہوتی ہے. یہ بدعات یہ خرافات میرے عزیز دوستو, آج کے خطبے میں یہ بتاؤں گا کہ اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی, اس بدعات کو جنم دینے والا کون ہے, اس کو فروغ دینے والا کون ہے, کون سی سن کون سی تاریخ کو تازیہ کی ابتدا ہوئی, کون سی تاریخ کو یہ ماتم کرنا ہوا, کون سی تاریخ سے مرثیہ خوانی شروع ہوئی, اسلام میں ماتم کرنا اور مرثیہ کرنے کا کیا حکم ہے, اسلام نے ان تمام سب چیزوں کو کس حکم میں رکھا ہے. انشاءاللہ تبارک و تعالی اس مختصر سے وقت میں میں نہایت ہی موضوع کو سمیٹتے ہوئے تفصیل میں نہ جاتے ہوئے میں ان کی تھوڑی تھوڑی جھلکیاں آپ کے سامنے پیش کروں گا اور اللہ تبارک و تعالی سے دعا کروں گا تمام امت اسلامیہ کو, ہم تمام مسلمانوں کو ان تمام سب خرافات سے بری فرما دے. الہ العالمین ہمارے دلوں میں اپنے نبی کی محبت عطا فرما دے. الہ العالمین ہمارے دلوں میں اپنے نبی کی محبت اور ان کے اسوے پہ چلنے کی ہم تمام مسلمانوں کو توفیق عطا فرما. آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ تازیہ کی ابتدا کہاں سے شروع ہوئی, تازیہ کا جو لفظ ہے اس کا معنی اور مفہوم کیا. آپ غور کریں, تازیہ جو ہے تازیت سے بنا ہے, یہ عربی کا لفظ ہے جس کے معنی ہے تعزیت، تعزیت سے بنا ہے. تعزیت کا مفہوم یہ ہے کہ اگر کسی کے گھر کوئی مر جائے تو اس کے صبر اور اس کو سکون دینے کے لیے لوگ اس کے گھر جاتے ہیں اور اس کو صبر دلاتے ہیں کہ میرے بھائی مرنا جینا یہ مقدر ہے، ایک دن سب کو اس دنیا سے جانا ہے. اس صبر کو، اس تلقین کو تعزیت عربی میں کہتے ہیں. اور یہی تعزیت جو اس معنی میں تھی آگے چل کر چنانچہ اسی تعزیت کے موقع پر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کے لیے بھی میری امت میں یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اگر تعزیت کسی کا کوئی مر گیا تو اپنے گرے بالوں کو چاک کرے، اپنے بالوں کو نوچے، اپنے سیروں کو پیچھے، اپنے پٹھوں کے اوپر ہاتھ مارے اور آہ ویلا مچائے، ماتم کرے، نوحہ خوانی کرے، مرثیہ خوانی کرے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے اوپر لعنت بھیجی ہے کہ جو کسی میت کے اوپر گرے بالوں کو چاڑتے ہیں، اپنے چہروں کو نوچتے ہیں، اپنے بالوں کو نوچتے ہیں، ایسے لوگوں کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے. اور اگر یہی شدید جو ہمارے مسلم معاشرے میں بعض جاہل مسلمان اور بعض جاہل ملے اور مولوی اس پیٹ کی بھوک کو مٹانے کے لیے، اس شکم کے بھوک کو ختم کرنے کے لیے، آپ کے روپے ایٹنے کے لیے جو گلے پھاڑ پھاڑ کر کے اور شہادت حسین کی دہائی دے کر کے میرے عزیز دوستو تمہیں گمراہیت کی طرف لے جاتے ہیں، یہ اس قسم کے مولوی جس موقع پر کہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے، سبیلوں کی سبیلیں چڑھائی جاتی ہیں، دیگوں کی دیگیں تیار کی جاتی ہیں، یہ صرف ہمیں اور آپ کو گمراہ کرنے کے لیے یہ شکم پرور مولوی ایسا کرتے ہیں. آج اگر اس تعزیت سے جو ہمارے یہاں تعزیہ ہوتا ہے، دسویں محرم کو منایا جاتا ہے، اگر میں اس کا مقابلہ ہمارے یہاں، کیونکہ پاکستان میں ہندو قلیل تعداد میں ہے، مسلمانوں کی اکثریت ہے، آپ اس ماحول اور اس معاشرے میں بھی نہیں رہتے ہیں کہ آپ ہندوؤں کے طور طریقے سے آپ آشنا ہو، لیکن یہاں پہ کیونکہ انڈین مسلمان بھی ہیں انہیں اچھی طرح پتا ہوگا. اور اس وقت میں ان کو خدا کا واسطہ دے کر کے میں پوچھوں گا کہ کیا ہندوؤں کے اندر ایک سال کے اندر ایک دن ایسا نہیں آتا جس دن کو وہ دشہرہ یا رام لیلا کہتے ہیں، دشہرہ یا رام لیلا کرتے ہیں؟ اس دشہرے کی میں کیفیت اور اس کی حقیقت میں بھی آپ کے سامنے بتاتا چلوں تاکہ آپ کو مسئلے کے سمجھنے میں نہایت ہی آسانی ہو کہ سماج اور سوسائٹی کا کتنا اثر ہوتا ہے کہ جس سوسائٹی یا جس معاشرے میں انسان اپنی آنکھوں کو کھولتا ہے اس سے اس کا متاثر ہونا یہ طبیعی امر ہے، یہ کتنی چیز ہے کہ وہ اس سے متاثر ہوتا ہے. آج یہی معاملہ ہندوستانی مسلمان یا وہ مسلمان جو اس قسم کے خرافات کے اندر چاہے جہاں بھی رہتے ہوں پھنسے ہوئے ہیں، یہ طبیعی امر ہے. یہ دشہرہ یعنی رام لیلا جو ہندوؤں کے اندر آتا ہے، یہ 10 دن وہ پوجا کرتے ہیں، 10 دن مسلسل، جس کو وہ دشہرہ کہتے ہیں اور اسی کا دوسرا نام ہندی زبان میں رام لیلا ہے. اس دشہرے کو وہ 10 دن اپنے دیوی دیوتاؤں کی پوجا کرتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے ان کی مورتیاں بناتے ہیں، اور مورتیاں بنانے کے بعد جب 10 دن ہوتا ہے تو بہت بڑا میلہ لگتا ہے. ہم بہت چھوٹے تھے تو دشہرہ کا میلہ بھی دیکھنے جایا کرتے تھے مٹھائیاں کھانے کے لیے، تو وہاں ہم دیکھتے تھے کہ وہاں کیا کہتے ہیں اس کا رام کا جو ایک دشمن تھا جس کو راون کہا جاتا ہے، اس کا پتلا رکھا جاتا ہے اور اس کے اندر اس کو آگ لگائی جاتی ہے. آگ لگانے کے بعد لوگ تالیاں بجاتے ہیں، ڈھول اور تاشے، ناچ گانے، کود، لڑائی اور کیا کہتے ہیں ٹھنڈے اور ڈھنگڑے اور پتہ نہیں کیا کیا وہاں پہ یہی سب ہوتا ہے. اور پھر آخر میں ان مورتیوں کو 10ویں دن جب شام ہوتی ہو جا کر کے کسی تالاب میں یا کسی نہر میں اس کو دفن کر دیا جاتا ہے. یہ ہے دشہرہ. اور ان مورتیوں کے ساتھ وہ ہندو عورتیں جو سیل کرتی ہیں، خدا کی قسم ان آنکھوں نے دیکھا ہے کہ تعزیے کے وقت بھی یہ جاہل مسلمان جو بیچارے اسلام سے نابلد ہیں وہی کام کرتے ہیں جو وہ ہندو دشہرہ میں اپنے بتوں کے سامنے کرتے ہیں. وہ اپنے ہاتھوں سے ان بتوں کو بناتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے ان کی مورتیاں بناتے ہیں اور اس کے بعد میں انہی کے سامنے ان کو حاجت روائی کے لیے پکارتے ہیں. فرق یہ ہے کہ وہ بتوں کے سامنے رام رام چلاتے ہیں، ہے رام، اور مسلمان ہائے حسین کی کنارے لگاتے ہیں. یہی فرق ہے جس کے بارے میں میرے عزیز دوستوں, میں بعد میں اللہ محالی رحمت اللہ علیہ کے چند اشعار آپ کے سامنے سناؤں گا کہ کتنے درد سے انہوں نے یہ شعر کہا ہے. رام لیلا کی یہ مشابہت کیونکہ میں نے بتلایا کہ فطری امر ہے ماحول اور معاشرے سے متاثر ہونا, اسی سے متاثر ہو کر کے مسلمانوں نے بھی کیا کرنا شروع کیا, دسویں محرم کو تازیہ بنانا شروع کیا. بلکہ دسویں کی پہلی تاریخ آتے ہی لوگ بڑے ہی دھوم دھام سے ایک مہینے سے پہلے ہی جو ہے باچوں کو اکٹھا کرنا, ان کی پھکیاں نکالنا, کمچیاں بنانا اور ان کو ملنا, ان کو بنانا, اور پھر یہاں تک کہ بڑے فخر اور مباحات کو اخباروں میں بھی آتے ہیں کہ فلاں کس سال کا فلاں مقام کا تعزیہ بہت بڑا, اور لوگ زیارت کرنے کے لیے پورے راجیوں کو جاتے ہیں. تو یہ تعزیہ کی تاریخ کیا ہے, اس کی تاریخ کی حیثیت کیا ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں. علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ صاحب جلالین شریف کے مفسر قرآن ہیں, جو مفسر قرآن ہیں انہوں نے اپنی کتاب تاریخ الخلفاء صفحہ 277 میں تاریخ تعزیہ کے ایجاد کا سبب بیان کیا ہے, اور یہ لکھا ہے کہ تعزیہ کا ایجاد کرنے والا کون ہے. چنانچہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ معز الدولہ علیہ نام کا ایک شخص تھا جو سن 341 کے اندر بغداد لا کر یعنی حکمراں ہوا. 341 کے اندر تاریخ سن یاد رکھے, 341 کم ہو گئے 350 ہجری کے اندر معز الدولہ دولت بنو عباسیہ کے اندر تھا, یہ بغداد کا حکمراں ہوا. کیونکہ اس بغداد کے اندر تھوڑے دن کے بعد ایک قوم پاری گئی جس قوم کا عقیدہ تناسب تھا, جس قوم کا عقیدہ تناسب کا عقیدہ تھا. آپ سوچتے ہوں گے یہ تناسب کا عقیدہ کیا کہنا, تناسب کا عقیدہ وہی عقیدہ ہے جو ہمارے یہاں ہندوستان میں ہندوؤں کا آواگمن کا عقیدہ. آواگمن کا مطلب کیا ہے, آواگمن کا مطلب یہ ہے کہ آدمی جب مر جاتا ہے, ہندوؤں کا یہ عقیدہ ہے کہ آدمی جب مر جاتا ہے تو جنت اور دوزخ کوئی چیز نہیں ہے, بلکہ جنت اور دوزخ جس کو بیکنٹھ اور جنت بیکنٹھ اور نرک کہا جاتا ہے ہندوؤں کی زبان میں, کہتے ہیں کہ یہ دنیا ہی ہے. آدمی جب مر جاتا ہے تو اگر اس کے تو اس کی روح دوبارہ اس دنیا میں واپس آتی ہے, اس کی روح دوبارہ اس دنیا میں واپس آتی ہے, اور لوگوں کے اندر جو اگر نیک رہتا ہے تو اچھے لوگوں میں حلول کرتی ہے یعنی داخل ہوتی ہے, اگر وہ برا ہوتا ہے تو کتے اور خنزیر کی شکل میں وہ روح جو ہے بن کر کے لوگوں کے اسی دنیا کے اندر آتی ہے, اور اسی طرح سے یہ روحوں کا سلسلہ مرنے کے بعد دنیا کے اندر جاری اور ساری رہتا ہے. اسی کو ہندی میں آواگمن اور عربی میں عقیدہ تناسب کہتے ہیں. یہ قوم پیدا ہوئی جس کا یہ عقیدہ تھا. چنانچہ اس قوم کے ایک فرد نے, ایک شخص نے دعویٰ کیا ایک دن کے ہمارے اندر حضرت علی حلول کر گئے, ہمارے اندر حضرت علی کی روح حلول کر گئی یعنی داخل ہو گئی ہے اور ناچنے لگا. دوسری اس کی بیوی تھی, اس کی بیوی بھی ناچنے لگی, اس نے کہا ہمارے اندر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روح حلول کر گئی, وہ بھی ناچنے لگا. تیسرا شخص کھڑا ہوا, اس نے کہا میں جبریل ہوں, نعوذ باللہ میں جبریل. بادشاہ وقت کو پتا چلا, بادشاہ وقت نے ان تینوں کو گرفتار کیا اور قتل کرنے کا حکم دیا, مگر وہ اس کی دولہ جو وزیر تھا اس بادشاہ کا, جو دل کے اندر نہایت ہی غالب قسم کا اسلام دشمن تھا مگر بظاہر جو ہے وہ اسلام کا اسلام دوستی ثابت کرتا تھا, اس نے بڑی ہی سفارش سے اور بڑی ہی منتوں سے ان تینوں آدمیوں کو قتل سے محفوظ کرا, قتل سے بتا لیا. چنانچہ اس نے اس کے بادشاہ نے معز الدولہ کی سفارش سے ان تینوں کو رہا کر دیا. اب ادھر معز الدولہ نے بغداد کے اندر کیا کیا, سن 341 میں نے بتایا, سن 341 تقریباً 9 سال گزرنے کے بعد میں سن 351 ہجری کے اندر بغداد کی مسجدوں کے دروازے پر اس حبیث معز الدولہ نے جو شیعہ حکمراں تھا, اس نے بغداد کی سرزمین پر بغداد کی تمام مساجد کے اندر ان کے دروازوں کے اوپر یہ عبارت کتبہ کروا دی, لکھوا دی. جس طرح سے آپ یہ قرآن کی آیت دیکھ رہے ہیں اسی طرح سے ہر مسجدوں کے دروازوں پر یہ عبارت جو ہے نوٹ کر دی, اور وہ عبارت یہ تھی کہ لعنت معاویہ ومن غصب فاطمہ حقها من كبد ومن منع الحسن ان يدفن مع جده ومن نفى ابا ذر. یہ عبارت کا مفہوم یہ ہے کہ معاویہ پر اور ان کے تمام ساتھیوں پر اللہ کی لعنت ہو, ان صحابہ کے اوپر اللہ کی لعنت ہو جنہوں نے حضرت فاطمۃ الزہرا کو صدق کا جو حصہ تھا ان کی جو وراثت تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کو دینے سے انکار کر دیا. اسی طرح سے ان لوگوں کے اوپر بھی لعنت ہو جنہوں نے حضرت حسن کو ان کے نانا حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بغل میں دفن نہیں کرنے دیا. یہ ایک تاریخی سلسلہ ہے, یعنی میں اب اس میں نہیں جاؤں گا, بہت لمبا واقعہ ہے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابوبکر جب خلیفہ بنے ان کے پاس آئی, ان کی غلط فہمی تھی. انہوں نے کہا کہ میرے باپ نے خیبر کی جو دولت ہے صدق کی وہ جو باغ ہے ہم کو دے دو, اس لیے کہ وہ وراثت میں ہمارے باپ نے چھوڑا ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا ہے. ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے انکار کر دیا, کہا کہ جب نبی مر جاتا ہے تو نبی اپنی وراثت میں کوئی چیز نہیں چھوڑا کرتا ہے, اگر وہ کوئی چیز چھوڑتا ہے تو وہ علم اور نبوت ہوتی ہے. علم ہوتا ہے اسی کو نبی وراثتاً چھوڑتا ہے, نبی کی کوئی جائیداد نہیں ہوتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہی حکم دیا ہے, اس لیے تمہیں اس حصے میں سے کچھ بھی نہیں ملے گا. اس کا فائدہ اٹھا کر کے ان شیعوں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمر فاروق اعظم, حضرت عثمان, ان تمام کے اوپر لعنت کی. نعوذ باللہ. اسی طرح سے تمام صحابہ کرام کے اوپر اس عبارت کے اندر لعنت بھیجی گئی اور اس مسجد کے دروازے پر یہ بات لکھی گئی. پہلا فساد بغداد کی سرزمین پر اس وقت پیدا ہوا جب اس عبارت پر غیرت مند مسلمانوں کی نظر پڑی, لیکن حکمراں ظالم تھا, کچھ نہیں کر سکتے تھے. رات ہوئی کسی نے اس کے اوپر چاہی مل دی, صبح جب لوگوں نے پتا پایا تو اسی مطلب فساد ہوا تو وزیر محلت ہی جو اس کا بجر تھا اس نے کہا کہ دیکھو اتنی سخت عبارت مت لکھو بلکہ دوسری عبارت لکھو. قرآن کے دوسرے دن اس تمام مسجدوں کے دروازوں کے اوپر یہ بات لکھی گئی کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آل اولاد کے دشمن ہیں ان تمام کے اوپر لعنت. یہی معزز دورہ میرے عزیز دوستو, سن 352 ہجری کے اندر اس نے لوگوں کے اوپر واجب کر دیا کہ 10ویں محرم کے دن تمام دکانوں کو بند رکھا جائے. سن 352 ہجری کے اندر اس معزز دورہ نے بغداد کی سرزمین پر تمام لوگوں کے اوپر یہ ضروری قرار دے دیا کہ بازار بند کر دیے جائیں, اس دن کوئی دکان نہیں کھلے گی, حکومتی سطح پر تمام چھٹیاں منائی جائیں گی, خرید و فروخت کی ممانعت ہوگی, بازاروں کے اندر اس نے اپنے ہاتھوں سے لوگوں کے ہاتھوں سے بنا بنا کر کے گنبد نصب کر دیے اور ان کے اوپر خوبصورت قسم کے ریشمی کپڑے ڈال دیے اور عورتوں کو یہ حکم دیا کہ عورتیں بال کھول کر منہ پر تماشے مارتے ہوئے اپنے سینوں کے اوپر گھونٹے مارتے ہوئے مرتی اور ماتم کرتے ہوئے گلیوں اور بازاروں کے اندر تھے. سن 352 ہجری کی یہ کالی تاریخ اس قتل حسین کے بعد قتل حسین کے ماتم کرنے کے لیے اس خبیث یہودی صفت شیعہ رافضی نے اس بدعت کو ایجاد کیا اور اس کے بعد یہ بدعت آج تک جاری اور ساری ہے اور انہیں گنبدوں کی نقل آج تک ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہے. اسلام دشمن یہی سے تازیہ داری کی ابتدا ہوتی ہے, مگر آپ غور کریں گے کہ یہ چیز تو بغداد کے اندر تھی, انڈیا پاکستان میں یہ چیز کیسے آ گئی, یہ چیز انڈیا پاکستان کے اندر کیسے آ گئی, میں اس کی بھی تاریخ آپ کو بتاتا ہوں. تیمور لنگ جب ہندوستان کے اوپر برسر اقتدار آیا, آپ کو معلوم ہے کہ یہ نہایت ہی حرامی اور کمینے قسم کا شیعہ تھا, یہ رافضی تھا. جب ہندوستان کے اوپر یہ برسر اقتدار آیا تو اس نے کیونکہ اس کے لشکر میں شیعہ تھے, وزیر اور بیگمات تھے, ہر سال کربلا معلہ بغداد نہیں جا سکتے تو زیارت کرنے کے لیے لشکر کو اگر ہر سال بھیجتا تو ہندوستان کی اندرونی جو خانہ جنگی تھی اس سے یہ نپٹ نہیں پاتا. اس نے کیا کیا, ایک شخص کو بغداد بھیجا اور وہاں سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گنبد کی نقل منگوا کر کے لوگوں کو یہ حکم دیا کہ اسی کی نقل بنا کر کے تازیہ بناؤ اور اسی کا ثواب کرو, اور ہم وہ ثواب جو کربلا معلہ جا کر کے حاصل کر سکتے ہیں ہم یہی حاصل کرتے ہیں. چنانچہ تیمور لنگ سے ہندوستان کے اندر یہ ابتدا ہوئی اور یہ طوفان بڑھتا رہا. اس طرح سے ان شیعوں نے میرے عزیز دوستو اس طرح بدعت کو ایجاد کیا, مگر افسوس سنی شیعوں کے ساتھ ساتھ ہمارے بعض جاہل سنی مسلمان بھی ان کی روش پر چل پڑے اور ایسی ایسی حرکتیں کرنے لگے جو سراسر شرک اکبر. آئیے ہم قرآن کریم کی روشنی میں اس تازیہ داری کا مطالعہ کریں کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس کتنی مذمت کی ہے اور کس کی شدت کے ساتھ اس کی تردید کی ہے. ہم جان گئے کہ اس تعزیہ کا بانی اور مبانی اور اس کا موجد کون ہے اور کون سی سن اور کون سی تاریخ میں اس تعزیہ کی ابتدا ہوتی ہے. جو عرصے دراز سے ہمارے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سے بعد عرصے دراز کے بعد مسلم معاشرے کے اندر 300 ہجری کے اندر یہ دولت فاطمیہ دبائی اس کے اندر اس کا ایجاد ہوا. میرے عزیز دوستو آج انہیں تعزیوں کے سامنے ہمارے جاہل مسلمان جا کر کے ان سے اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں, اپنے ہاتھوں سے ان کھپتیوں کو سنوارتے ہیں, اپنے ہاتھوں سے ان کے اوپر رنگ و روغن لگاتے ہیں, اپنے ہاتھوں سے چمکیلے کاغذ لگاتے ہیں اور پھر اس کو سامنے رکھ کر کے عقل ماری گئی ہے اس کو اپنی حاجت روائی کے لیے اولاد مانتے ہیں, روزی مانتے ہیں, لڑکے مانتے ہیں, بلا اور آفتوں سے نجات کی طلبگاری کرتے ہیں. میرے عزیز دوستو قرآن نے کتنا ہی کچھ فرمایا ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے کہ اللہ خلقکم وما تعملون, کہ لوگوں تمہاری عقل ماری گئی ہے, اتعبدون ما تعبدون, کیا تم ان چیزوں کی پوجا کرتے ہو جن کو تم خود اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو, واللہ خلقکم, اور اللہ نے تم کو پیدا کیا ہے اور تمہارے اعمال کو اللہ ہی نے پیدا کیا, تم اس کی پوجا کرتے ہو, تم اس کی عبادت کرتے ہو جس کو تم خود اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو. اور اسی مضمون کو مولانا حالی رحمت اللہ علیہ نے کتنی بہترین انداز سے بیان کیا ہے اور مسلمانوں کے اوپر رویا ہے کہ آج وہی کام اگر کافر کرے تو کافر کہلاتا ہے, اگر وہی کام مسلمان کرے تو وہ پکا مسلمان کہلائے. چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ کرے غیر گھر بت کی پوجا تو کافر, کرے غیر گھر بت کی پوجا تو کافر, جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر, جھکے آج پہ بہر سجدہ تو کافر, ستاروں میں مانے کرشمہ تو کافر, مگر مومنوں پہ کشادہ ہے راہیں, مگر مومنوں میں کشادہ ہے راہیں, عبادت کریں شوق سے جس کی چاہیں, نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں, اماموں کا رتبہ نبی پہ بڑھائیں, مزاروں پہ دن رات نظریں چڑھائیں, مزاروں کو دن رات نظریں چڑھائیں, شہیدوں سے جا جا کے مانگے دعائیں, نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے, نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے, نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے, نہ ایمان بگڑے نہ اسلام جائے, رہا صرف باقی نہ وہم و گما میں وہ بدلا گیا آ کے ہندوستان, رہا صرف باقی نہ وہم و گما میں وہ بدلا گیا آ کے ہندوستان میں, ہمیشہ سے اسلام تھا جس سے نازا وہ دولت بھی کو کھو بیٹھے آخر مسلمان, ہم توحید کی دولت پر ناز کرتے تھے فخر کرتے تھے, مگر آج ان شرک اور بدعت نے ہمارے سروں کو جھکا دیا ہے. ہم غور کریں ان باتوں کے اوپر. آگے بڑھئے میرے عزیز دوستو, ایسے ہی لوگوں کے بارے میں جو اپنے ہاتھوں سے ان بتوں کو تراشتے ہیں, جس کو حضرت امام حسین کا روزہ یا حضرت امام حسین کی جو ہے روح تصور کر کے اس کے سامنے سجدے کرتے ہیں, ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ وَهُمْ مُشْرِكُونَ, کہ اکثر لوگ ایمان سے لاتے ہیں مگر ایمان لانے کے بعد وہ شرک کے کام کرتے ہیں, ایمان تو لاتے ہیں مگر ایمان لانے کے بعد وہ شرک کا کام کرتے ہیں. اور یہی مشرکین عرب, یہی مشرکین اور کفار مکہ کا وتیرہ تھا جو اپنے بزرگوں کی اس کی طرح تعظیم و تکریم کرتے تھے کہ ان کے نام کی نظر و نیاز کرتے, ان کی یادگاریں قائم کرتے تھے, ان کی اسٹیچو ان کی مورتیاں بنا کے خانہ کعبہ کے اندر اپنے اپنے گھروں میں نصب کرتے تھے. چنانچہ فتح مکہ کا واقعہ آپ کو یاد ہوگا, جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کعبہ مقدسہ میں ہاتھ داخل ہوئے تو دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا پتلا بنا کر کے اس کے اندر رکھا ہوا ہے, جس کو یہ نبی بانچہ میں کہتے تھے یہ ہم ان کی پوجا کر رہے ہیں, اس طرح سے اس دور کی پوجا تھی اور وہ پوچھتے تھے, اور جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کفار و مشرکین کے اسی فعل کی تربیت کرتے ہوئے قرآن کریم کے اندر فرمایا وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سبحانہ وتعالی اما یشرکون. کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کفار جو ہے اللہ کے علاوہ ایسے چیزوں کی پوجا کرتے ہیں, ایسے لوگوں کو پکارتے ہیں, ایسے لوگوں کے سامنے نظر و نیاز اور چڑھاوے اور اپنے درخواست اور حاجت روائی کے لیے جاتے ہیں, مالا یضرہم ولا ینفعہم, جو نہ انہیں کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں اور نہ ہی انہیں کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں. وہ یقولون ہؤلاء سفہاؤنا عند اللہ, اور کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے سامنے تو نہایت ہی ذلیل و خوار اور نہایت ہی بد کردار اور گناہ گار ہیں, ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہمیں یہ اللہ سے قریب کر دیں, ہم ان کی شفاعت کے لیے, ہم ان کو سفارشوں کے لیے اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں. وہاں اللہ شفاؤنا عند اللہ, اور اللہ کے یہاں ہم ان کا دامن پکڑ کر کے مچل جائیں گے اور جنت الفردوس کے اندر چلے جائیں گے. کہتے ہیں نماز پڑھنے سے کیا فائدہ, روزہ رکھنے کی کیا فائدہ, پیرانے پیر کا دامن پکڑ لو جنت سے پہنچ جاؤ گے, ہمارا دامن پکڑ لو جنت. ارے پہلے اس مدنی خبر کر پھر عوام کو لے کے جنت میں جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں لوگوں کی تردید کرتے ہوئے کہتا ہے کون لکھوں مجھے ان اللہ جمالا یا علم کی سماوات, کیا فرما دیجئے کہ کافرو کیا تم اللہ کو ایسی چیزوں کی خبر دیتے ہو جس کو اللہ زمین و آسمان میں جانتا ہی نہیں, اللہ کو پتا ہی نہیں ہے کہ یہ چیز کو ہم نے بنایا ہے یا ہم نے دیا ہے, تم ایسی چیزوں کو اللہ کی خبر دیتے ہو. سبحانہ و تعالی عما یشرکون, اللہ پاک ہے منزہ ہے جس سے کہ یہ اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں. دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن به اللہ, کیا ان کے ایسے شریک ہیں جنہوں نے ان کے واسطے دین کی ایسی ایسی راہیں نکال لی ہیں جس کا حکم اللہ نے نہیں دیا. اللہ نے ان تمام سب چیزوں کا حکم دیا, قطع نہیں دیا, کس نے ان کو ان چیزوں کا حکم دیا؟ برادران اسلام اپنی آنکھوں کو کھولو, اپنی آنکھوں کو کھولو, دلوں کے دروازوں کو وا کرو اور اپنے دلوں کے دروازوں کو کھول سکے اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کو اپنے دلوں کے اندر جگہ دو, ورنہ خدا کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان جو آگے آ رہا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان تمہیں پکار پکار کے اس بات کی دعوت دے رہا ہے اور تمہیں تنبیہ کر رہا ہے کہ اگر تم نہیں مانے, اگر تم نہیں سدھرے, اگر تم نے ہمارے کلام کو اپنے دلوں میں جگہ نہ دی تو میرے اس وعدے کا, میرے اس وعید کا انتظار کرو کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا, کہ کافروں نے یہ خیال کر رکھا ہے کہ میرے سوا میرے نیک بندوں کو, کافروں نے یہ خیال کر رکھا ہے کہ میرے سوا میرے نیک بندوں کو اپنا ولی اور حمایتی بنا لیں گے, ہم ان کو چھوڑ دیں گے. یعنی اگر ہمارے بندوں کو اپنا حمایتی اور ولی بنا کر کے وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم ان کو چھوڑ دیں گے, ہرگز نہیں, بلکہ ہم نے کافروں کے لیے دوزخ کی مہمانی کی جگہ بنا رکھا ہے, دوزخ کو ان کی مہمانی کی جگہ بنا رکھا ہے. میرے عزیز دوستو, اس آیت کریمہ کا مطلب واضح ہے, اور کتنے بہترے کتنے مسلمان بعض مسلمان ہم نے ایسے ہیں جو یہ کام کرتے ہیں, یہ تمام سب خرافات کرتے ہیں اور دلوں میں یہی عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ ہمارے ہیں, یہ ہمارے فلاں ہیں, یہ ہمارے فلاں ہیں, میں نام نہیں لوں گا, یہ ہمارے فلاں ہیں, یہ ہماری یہ مراد پوری کریں گے, یہ ہمارے اللہ کے سپاہی. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اعلان کر کے یہ فرما رہا ہے کہ ایسے لوگوں جو یہ کرتے ہیں, یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں بہت اچھا کر رہے ہیں, لیکن اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے تمام جو تمام افعال ضائع ہیں, برباد ہیں, ان کا ٹھکانہ جہنم ہے, جہنم کا بھڑکتا ہوا شعلہ. میرے عزیز دوستو, آج ہم اپنے ان شادیوں کے اوپر جو فضولیات رقمیں ہم خرچ کرتے ہیں, لاکھوں کروڑوں روپے بہائے جاتے ہیں, لاکھوں کروڑوں روپے کے تازیے بنائے جاتے ہیں, سبیلیں پلائی جاتی ہیں, ضائع کیے جاتے ہیں, کیا ہمارے عقل اس میں ہماری عقل میں یہ بات نہیں آتی کہ ہمارے معاشرے میں کتنے مسلمان ہیں جو کشکول لے کر کے گھروں بھیک مانگتے ہیں, کتنے لوگ ہیں جن کے گھروں میں چولہے نہیں جلتے, کتنے لوگ ہیں جن کے سروں, کتنی مائیں بہنیں ہیں جن کے سروں کے اوپر دوپٹے اور آنچل نصیب نہیں ہے, کتنے لوگ ہیں جن کو کپڑے پہننا نصیب نہیں ہے, مگر آج دیکھیے آپ کہ کروڑوں روپے ان تازیوں کے اوپر خرچ کیے جاتے ہیں. اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں موجودہ دور میں کہ فسادات کے اسباب میں سے بھی ایک سبب یہ بھی ہے, فسادات اس سے ہوتے ہیں. ہمارے ہندوستان کے اندر کچھ دن پہلے ہی قبیلوں کے اوپر فساد ہو گیا, کچھ نوجوانوں نے قبیلے لگائی, آپ گھوڑے حضرت امام حسین کے نام کے لگائے, قبیلے سجائیں, اور وہ قبیل ایسی تھی کہ پیپر میں نے پڑھا کہ آیا تھا کہ اگر اس کے اوپر اللہ اکبر کہو, نہیں جب اس کے نیچے کٹورا ڈالو تو اس میں سے جو آواز, جب پانی گرتا ہے تو اس میں سے جو آواز آتی ہے تو اس میں اللہ اکبر کی آواز آتی ہے, اذان کی آواز آتی ہے. اس نے سائنٹیفک طریقے پہ اس کو فٹ کیا ہوا تھا. کیا ہوا کہ ایک رات سر پسند ہندو آئے, انہوں نے سبیلوں کو توڑ دیا. اب فساد ہو گیا, فساد یہ ہوا بامبے کے اندر کہ ہندو مسلم رائٹ, اسلام کا اس چیز سے کیا واسطہ, اسلام کا اس چیز سے کیا واسطہ. لیکن کفار یہ نہیں دیکھتے ہیں, آج جب لگتی ہے تو یہ نہیں دیکھتی ہے تیرا گھر یا میرا گھر. کفار یہ جانتے ہیں کہ یہ بھی مسلمان ہیں جو یہ کر رہے ہیں, مگر ان چیزوں سے اسلام کا کوئی واسطہ. دسویں محرم کو پاکستان کے اندر بم پھٹ گیا, فساد ہو گیا, کیا ہے یہ, کیا ہے یہ. اصل میں بات یہی ہے کہ جب جب ہم اسلام سے ہمارا رشتہ کٹا, جب جب ہم اسلام سے دور ہوئے, جب جب ہم اللہ اور اس کے رسول کے فرمودات سے ہٹے, تب تب ہمارے اوپر اللہ کی مصیبتیں, اللہ کی بلائیں, اللہ کا عذاب آنا شروع ہوا. اور آج یہ عذاب الہی, عذاب الہی ہے جو ان شکلوں کے اندر کبھی محرم الحرام کو فسادات ہو رہے ہیں, تعزیہ کے نام پر اسلام اور مسلمانوں کے درمیان فساد ہو رہے ہیں, کبھی جلوس غوثیہ کے نام پر فسادات ہو رہے ہیں, کبھی جشن عید میلاد النبی کے نام پر جو جلوس نکالے جاتے ہیں انہیں فساد ہوتے ہیں. یہ تمام تر اسباب ہیں جن کا اسلام سے کوئی تعلق اور کوئی رشتہ نہیں ہے. ہم نے اس کو اسلام کا نام دیا ہے, ما انزل اللہ بها من سلطان, جس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی دلیل کوئی آیت نہیں. آج ہم انہیں عذابوں کے اندر پھنسے ہوئے ہیں میرے عزیز دوستو. یہی آگے چل کر کے میں آپ کو بتاؤں کہ نوحہ اور ماتم جو مرثیہ خوانی شروع ہوئی اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر اس دور کے کذاب مختار تقفی کو جب پتا چلا, وہ مختار تقفی جس نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنی محبت کا اعلان کیا, جو حضرت علی کا کٹر دشمن تھا, لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد اس نے سب سے پہلے یہ کہا کہ ہم حسین کے محب ہیں, ہم حسین کے عاشق ہیں, ہمیں قاتلان حسین کا بدلہ چاہیے, اور اس نے جس کو پایا اس کو قتل کیا. وہ مختار شخص جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ یقین کی تقریب کذاب, صحیح مسلم کی یہ روایت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبیلہ ثقیف میں ایک کذاب ہوگا وہ مختار سقطی ہوگا. چنانچہ یہ اتنا بڑا جھوٹا خبیث یہ آگے چل کر کے اس کمینے نے محبت حسین کی آر لے کر کے اس پہ نبوت کا دعویٰ کر دیا. اس نے کیا کر دیا, نبوت کا دعویٰ کیا. اسی کے بارے میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کذاب ہوگا جو نبوت کا دعویٰ کرے گا. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشین گوئی ثابت تھی, اور اس نے نبوت کا دعویٰ کیا, اور سن 67 ہجری کے اندر حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت میں اس کے سر کو جدا کر کے حضرت مصعب کے دربار میں پہنچایا گیا. اس حدیث میں نوحہ اور ماتم کو مرثیہ خوانی ایجاد کی. اس نے کہا کہ جو لوگ حضرت حسین سے محبت کرتے ہیں وہ اپنے سروں کو, عورتوں کو کہا کہ بال نوچتے ہوئے, سروں سے دوپٹے ہٹا کر کے, سینوں میں پیٹتے ہوئے اور مرثیہ گاتے ہوئے بازاروں اور گلیوں میں نکلو, محفل منعقد کی, حضرت حسین کے گڑھ کر کر کے کچھ سے بیان کرنا شروع کیے. اور اس حدیث نے مرثیہ اور ماتم خوانی کی ابتدا وہاں پہ کی, سن 67 ہجری کے اندر. کتنے سن کے اندر؟ سن 67 ہجری کے اندر. اور جبکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مرثیے سے, اس ماتم سے, جب آپ شہادت کے, جب آپ میدان کربلا میں تھے اور جب آپ شہید کیے ہونے کے قریب تھے, اس وقت اپنے خیمے میں آئے اور اپنے اہل بیت کو مخاطب کر کے کہا جو تاریخ کے الفاظ ہیں. انہوں نے کہا اوسی کنیا اذا اما قتلتو فلا تسقطنا علی جنبا ولا تلتمتنا علی خدا ولا تخدشنا علی وجها, کہ میں تم تمام اہل بیت, اے میری بیویوں, اے میرے بھائی, اے میری بہنوں, میں تم تمام لوگوں کو یہ وصیت کر رہا ہوں کہ میں تو جا رہا ہوں میدان میں, اگر میں شہید کر دیا گیا, واذا انا قتلتو, اگر میں قتل کر دیا گیا, تو تم لوگ اپنے گریبانوں کو نہ پھاڑنا, اور اپنے جو ہے میرے لیے اپنے چہروں کو مت پوچھنا اور نہ ہی میرے لیے اپنے چہروں کو نوچنا. یہ وصیت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل بیت کے لیے کی تھی. مگر جو عاشق حسین ہیں, جو حضرت حسین کے عشق قدم بھرتے ہیں, کیا حضرت حسین کی اس وصیت کے اوپر عمل کرتے ہیں؟ کبھی نہیں. محبت کا مطلب کیا ہے؟ محبت کا مطلب یہ ہے کہ اس کی بات کے اوپر عمل کی جائے, اس کے اوپر پیروی کیا جائے. مگر آج افسوس در افسوس ان تمام باتوں سے لوگ دور ہیں اور خرافاتوں کے اندر پھنسے ہوئے ہیں. عشر محرم کی ایک اور بدعت میں سے ایک بدعت یہ بھی ہے کہ زینت کے کپڑے لوگ نہیں پہنتے اور ننگے پاؤں رہتے ہیں, ننگے سر رہتے ہیں, کوئی چارپائی کے اوپر نہیں سوتا, کس نے نہ بیٹھنے کی منت مانگ لی ہے, کسی نے تازیے کو جو ہے تاجیوں کو تباہ کرنے کی منتیں مانی ہیں. کوئی یہ کہتا ہے کہ بابا حسین اگر ہماری اولاد پیدا ہو جائے آئندہ سال ہم تیرے نام کے تاجیے بنائیں گے, ہم تیرے نام کی جگہ چڑھائیں گے, ہم تیرے نام سے مٹھائیاں لائیں گے, ہم تیرا ماتم کریں گے. چنانچہ ہم نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے کہ اتنے مجنون کہ دس دس دن نہیں سوتے, دس دس دن نہیں چارپائی کو پیٹھ لگاتے, دس دس دن کپڑے نہیں پہنتے, ایک کپ کالا سا ٹکڑا جسموں کے اوپر لپیٹ کر کے گھومتے ہیں بازاروں میں گلیوں میں مجنون کی طرح, اور کہتے ہیں اور یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین کے نعرے بلند کرتے ہیں. میرے عزیز دوستو, ان تمام سب چیزوں کا اسلام سے قطعا کوئی رشتہ نہیں ہے, مسلمان مومنوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ سب کفر اور شرک ہے, سراسر حرام ہے, سراسر خرافات ہے. اس کی کوئی بھی دلیل اسلام نے نہیں دی ہے, نہ اللہ نے دی ہے, نہ اس کے رسول نے بتلائی ہے, نہ صحابہ میں یہ چیز تھی, نہ تابعین میں تھی, نہ تبع تابعین میں تھی. یہ چوتھی صدی انہی راسخ خبیث یہودی شیعوں کی پیداوار ہے, جس سے ہم اور آپ ماحول سے متاثر ہو کر کے ہمارے بہت سے نادان جاہل مسلمان بھی اس خرافات کے اندر پڑے ہوئے ہیں. میرے دوستو, نبی کی جو تعلیم ہے وہ یہ ہے کہ عشر محرم کو تم روزے رکھو, اس دن شربتیں مت پیو, اس دن جو ہے ڈیگے مت کھنکا کے کھچڑے ہوا ہو. میرے عزیز دوستو, اس دن تو روزہ رکھنے کی چیز ہے, نمازیں پڑھنے کی باتیں ہیں, اس دن تو اللہ کی عبادت کرنے کی چیزیں ہیں, اور آج ہم کوئی روزہ نہیں رکھتا, نمازوں کی بھی فکر نہیں, اور جناب عالی سبیل کے اوپر سبھی نے چھلکائے چلے جا رہے ہیں. ان تمام سب چیزوں سے میرے عزیز دوستو پرہیز کیجئے. اور یہ جو سبھی ہیں, یہ جو نظر و نیاز غیر اللہ کی ہیں, یہ تمام سب اکبر شرک ہیں, بہت بڑے شرکوں میں آتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ مشرکین کی کبھی بھی بخشش نہیں کرے گا. بلکہ حضرت آخری بات میں عرض کرتے ہوئے, حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کون ہیں معلوم ہے؟ جو قرآن کے مترجم ہیں, جن کے ترجمے آج ہمارے ہاتھوں میں, جو پوری ہندوستان پاکستان اور جتنے بھی اردو دان لوگ ہیں وہ ان کے احسان مند ہیں کہ انہوں نے اردو میں سب سے پہلا ترجمہ قرآن کیا. جو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی, جو انڈیا پاکستان کے امام المحدثین مانے جاتے ہیں, ان کے صاحبزادے ہیں, انہوں نے اپنی کتاب فتاوی عزیزیہ کے اندر یہ جملہ نقل کیا ہے کہ جو نہایت کی غور طلب ہے میرے عزیز دوستو, کہ وہ کھانا جو تازیہ کے سامنے رکھا جاتا ہے, وہ مٹھائیاں یا وہ تمام چیزیں جو تازیوں کے سامنے لوگ رکھ کر کے نیاز اور فاطمہ کرتے ہیں, بلکہ وہ تمام چیزیں جو قبروں کے پاس لے جائی جاتی ہیں اور ان کی نظر و نیاز ہوتی ہے, کیونکہ یہ کفار اور بت پرستوں کی مشابہت ہے, اس لیے ان کا اس کھانے کا کھانا حرام ہے. اس لیے اس نظر و نیاز کے کھانوں کا کھانا حرام ہے. یہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے اپنی کتاب فتاوی عزیزیہ کے اندر یہ نقل کیا ہے. اور آگے تھوڑا سا میں اشارہ کروں گا, وقت زیادہ ہو رہا ہے لیکن تھوڑا صبر کریں, موضوع کو میں یہی ختم کرنے کی کوشش میں ہوں کہ آپ ذرا غور کریں. تازیہ بناتے ہیں, ہوتا کیا ہے؟ تازیہ جب دسویں رات کو ہوتا ہے تو دسویں رات کو تازیہ آگے آگے چلتے ہیں, پیچھے ڈھول اور تاشے, ناچ اور گھوڑے اور گاتے ہوئے لوگ چلتے ہیں یا نہیں چلتے ہیں؟ آپ کیا بھی ہوتا ہوگا, ہر جگہ ہوتا ہے, اور یا حسین کے نعرے ہوتے ہیں. میں ذرا پوچھنا چاہتا ہوں کہ تم نے یہ تازیاں کیوں بنایا؟ کہتے ہیں کہ یہ جنازہ ہے حضرت حسین کا, حضرت حسین کی اس میں قبر ہے, حضرت حسین کی روح آئی ہے, ہم ان سے مانگ رہے ہیں. تازیہ تو ایک شبیہ ہے, ایک نقل ہے. میرے عزیز دوستو, میں ذرا اپنے اپنے دلوں کے اوپر ہاتھ رکھ کر کے ذرا مجھے جواب دینا کہ اگر ایسے لوگوں کا باپ مر جائے, ایسے لوگوں کی ماں مر جائے, ایسے لوگوں کی بیوی مر جائے, کیا اپنے جنازوں میں, اپنے جنازوں کے پیچھے پیچھے وہ ڈھول اور تاشے اور ناچتے اور کودتے ہوئے لے کے قبرستان جاتے ہیں؟ بتاؤ تو صحیح, یہ ڈھول تاشے کہاں تم نے لائے؟ یہ ناچ اور بھنگڑے کہاں سے لائے؟ کوئی سلواروں کی مشق کر رہا ہے، کوئی لٹھی چلا رہا ہے، کوئی جو ہے وہ گرگٹ میں جا رہا ہے، کوئی جھرے پیٹ رہا ہے، نہ جانے کیسے کیسے خرابات. کیا ہم اپنے جنازوں نہیں کرتے؟ ہمارے جنازوں کی تو یہ حالت ہے کہ اگر ہمارا بھائی بھی مسکرا دے تو ہمیں اس کے اوپر غصہ، ہمارا دوست مسکرا دے تو ہم کہیں گے تو ہنس رہا، ہمارا ماں ہمارا باپ مر گئے اس کو ہنسی آتی ہے. لیکن کن حضرت حسین کے کیسے آشک ہو کہ آگے آگے ان کا جنازہ چل رہا ہے، پیچھے پیچھے تم جھگڑے میں جا رہے ہو؟ شرم نہیں آتی بے غیر اللہ کے کوئی بھی خوف نہیں، اللہ کے ڈر نہیں. اس لیے میرے عزیز دوستو آخری بار میں عرض کروں گا کہ حضرت حسنین رضوان اللہ علیہ اجمعین کا مقام اور مرتبہ کیا ہے وہ بھی میں بتا چکا ہوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہما ریحانیہ من الدنیا. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میرے جو دونوں نمازیں ہیں دنیا میں میرے پھول ہیں، دنیا میں میرے لیے پھول ہیں، میں ان کو سونچتا ہوں. دوسری جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، کہ حسن اور حسین یہ جنت میں نوجوان لوگوں کے سردار ہیں، یہ مقام ہے. اور یہ مقام جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو اپنے نمازوں کو دیا، ہمارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا ہی احترام کافی ہے، بجائے اس کے کہ ہم ان کے فضائل میں ہم ان کے جو ہے غلو کریں اور ہم ان کی محبت میں دنیا بھر کے خرافات رکھ کر کے اور اپنی محبت کا اظہار کریں. محبت کا اظہار کرنا ہے تو ان کا نام